السلام والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي جل أمي جل مكي جل مدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاسب حقوقهم من جمع عذابتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلوات عليه کیا ہم بھی رسول اللہ کے صحابی بن سکتے ہیں؟ ہاں ہم بھی رسول اللہ کے صحابی بن سکتے ہیں، اس لیے کہ رسول اسلام ایک کردار کا نام ہے اور وہ کردار ابد تک زندہ ہے، جاوید ہے، سرمدی ہے، لازوال ہے، لافانی، آفاقی، ہمگیر اور یونیورسل ہے۔ یہ کردار رہتی دنیا و بہتے پانی تک اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ، اپنی تمام تر عظمتوں کے ساتھ، اپنی تمام تر رفعتوں کے ساتھ، اپنی تمام تر فضیلتوں کے ساتھ موجود رہے گا۔ ذات مصطفیٰ لازوال حقیقت ہے جسے کوئی سوال نہیں۔ ممکن ہے کہ خود عہد رسول میں ایک انسان رسول سے بہت قریب رہ کر بھی آپ کا قرب حاصل نہ کر پائے، اور ممکن ہے کہ صدیوں بعد آنے والا ایک انسان رسول اسلام کا قرب محسوس کرے اور ان افراد کی نسبت آقا سے اور زیادہ قریب ہو جائے۔ استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری جو خود عاشق رسول اللہ ہے، یعنی جب ختمی مرتبت کا ذکر کرتے تھے آپ کی کیفیت بدل جاتی تھی۔ خود پیغمبر فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک میری ذات اس کے لیے سب سے زیادہ محبوب نہ بن جائے۔ تو عشق مصطفیٰ جیسا مرحوم اقبال نے کہا، یہ چیزیں بھی عرض کریں گے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، کہ دین ہمیں اوست۔ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ عالم خواب میں جب میں نے پہلی مرتبہ پیغمبر اسلام کی سیرت سے متعلق کچھ لکھا اپنی تلقی کے آغاز میں، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اسلام نے میری پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا، جب میں اٹھا تو میں اس بوسے کی حلاوت محسوس کر رہا تھا، اور پھر میں جب تک زندہ رہا میں نے ختمی مرتبت کے اس بوسے کی حلاوت کو ہمیشہ محسوس کیا۔ ان صدیوں بعد، 1400 سال بعد آنے والا انسان اگر وہ بھی مصطفیٰ کی سیرت کو زندہ کرے تو ختمی مرتبہ اس کے پیشانی کو چوم کر اس کے صحابی ہونے کا اعلان کرتے ہیں. منحصر نہیں ہے ذات مصطفیٰ, وہ حقیقت نہیں ہے کہ جسے آپ کسی زمان میں منحصر کرتے ہیں, کسی مقام میں منحصر کرتے ہیں. آقا زمان اور مقام کی قیود سے ماورا ہیں, بالاتر ہیں. میں نے کل عرض کیا کہ یہ ظاہری دین یہ اہمیت نہیں رکھتی. جیسا کہ مولا متقیان نے فرمایا کہ بعض لوگوں کی آنکھیں ان کی عقل میں ہیں اور بعض لوگوں کی عقل ان کی آنکھوں میں. یعنی کچھ لوگ ہر چیز کو انہی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اسی سے فیصلہ کرتے ہیں. اور آنکھ سے کیا دیکھا جا سکتا ہے؟ صرف آراز, جواہر کو نہیں دیکھ سکتے. آراز میں سے بھی کم اور کیف, کم اور کیف میں سے بھی صرف رنگ اور نور, اور رنگ اور نور میں سے بھی صرف وہ چیزیں جو آپ کے حواس کی رینج میں آ جائے. بس یہ آنکھ, اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ انفس و آفاق میں پھیلی ہوئی آیات الہی میں تدبر کر سکے, انہیں گہرائی میں جا کے سمجھ سکے. نہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ سے دیکھی جا سکتی ہیں, آپ سے قابل رویت ہیں, لیکن موجودات اور ہر بات کے عالم جو سراسر اٹے ہوئے اس کائنات میں, یہ ہر کس آنکھوں سے قابل رویت نہیں. انہیں عقل سے دیکھا جا سکتا ہے. یہ علی فرما رہے کہ لوگوں کی دو قسمیں, کچھ ایسے ظاہر بین ہیں کہ جو ہر چیز کو, وہ چیزیں جو صرف اور صرف عقل سے قابل ادراک ہیں, انہیں بھی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور کچھ اتنے گہرے کہ ان کی آنکھیں ان کی عقل میں لگی ہوئی ہیں, وہ ظاہری چیزوں کو بھی عقل کے پیمانوں پر پرکھتے ہیں. ذات مصطفیٰ وہ حقیقت نہیں کہ جس کا کوئی آنکھوں سے ادراک کر سکے. عظمت مصطفیٰ کے لیے خود عقل اور روح اور قلب اور دل کی طہارت شرط ہے. میرے عزیزوں, ختمی مرتبت کو اللہ نے کیوں بھیجا ہمارے درمیان؟ یہ جملہ جو علی ابن ابی طالب نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ اللہ نے انسانوں پر جو سب سے بڑا احسان کیا, سب سے بڑا کرم انسانوں پر جو خدا نے فرمایا, وہ محمد مصطفیٰ کو انسانوں کے درمیان معلم, استاد اور مرشد بنا کے بھیجا. یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے. پیغمبر اسلام انسانوں کے درمیان آئے تاکہ ان انسانوں کو بستیوں سے اٹھائیں اور جو کمال تک لے جائیں. یہی آپ کی بعثت کا فلسفہ. آقا فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی خلق البهائم, پہلے فرمایا خلق الملائکہ ورکب فیہا العقل, اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا اور ان کے اندر خالص عقل کو رکھ دیا. فرشتے میں خواہش نہیں, نفس نہیں, فرشتے میں صرف عقل ہے. یہ روح بسیط جو جسم نہیں رکھتا, اس کے اندر اللہ نے خالصتاً عقل کو رکھ دیا. ثم خلق البهائم, پھر اللہ نے حیوانات کو پیدا کیا, چوپائے خلق کی. ورکب فیہا الشہوۃ, حیوانوں کے اندر اللہ نے صرف خواہشات کو رکھا, عقل نہیں. حیوانوں میں عقل نہیں, فرشتوں میں خواہش نہیں. فرشتوں میں اللہ نے عقل کو رکھا, جتنے بھی چوپائے حیوانات ان خواہشات کو رکھا, شہوات کو رکھا. ثم خلق بنی آدم, پھر اللہ نے انسان کو خلق فرمایا. عجوب روزگار, یہ انسان کیا کیا خدا نے؟ فرکب فیہ العقل والشہوۃ, اللہ نے اس انسان کے اندر عقل کو بھی رکھ دیا, خواہشات کو بھی رکھ دیا. وہ شے بھی رکھی جو فرشتوں کے اندر رکھی, وہ شے بھی رکھ دی کہ جو حیوانات کے اندر رکھی. کیا عجیب آمیزا ہے یہ انسان, کیسی صفات کا سنگم یہ عجوبہ یہ حضرت انسان. پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا, عقل کو رکھا, حیوانات کو پیدا کیا, خواہشات کو رکھا, انسان کو پیدا کیا, دونوں کو رکھا. اب قاعدہ بیان کیا پیغمبر اسلام نے, فرمایا کہ من غلب عقلہ علی شہوتہ ہو اعلی من الملائکہ, جو اپنی خواہشات کو اپنی عقل کو اپنی خواہشات پر غالب کر دے یہ فرشتوں سے افضل ہے. وَمَنْ غَلَّبَ شَهْوَتَهُ عَلَىٰ عَقْلِهِ, اور جو اپنی خواہشات کو اپنی عقل پر غالب کر دے وَهُوَ أَدْنَىٰ مِنَ الْبَهَائِمِ. شکل انسانوں والی ہے لیکن یہ شخص حیوانات سے بھی کہیں زیادہ گرا ہوا ہے. انسان, بس اسی جملے سے اپنی بات آغاز کر, انسان وہ موجود ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ یہ انسان ایک جگہ پر رک سکے. انسان مسلسل سفر کر رہا ہے, مسلسل سیر کر رہا ہے. یہ سفر یا تو سفر صعودی ہے یا سفر نزولی ہے. انسان رکا ہوا نہیں ہے, قطعاً نہیں رکا ہوا, ہر لمحے یا اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے. اگر عقل خواہشات پر غالب ہے تو یہ بلندیوں کی طرف بڑھ رہا ہے, اور اگر خواہشات غالب ہیں اور عقل مغلوب ہے, محبوس ہے, قیدی ہے, مجبور ہے, خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے مجبوراً, حاوی ہے اس پر, یہ مسلسل تنزل کر رہا ہے, گر رہا ہے. کوئی بھی انسان دو باتوں سے خارج نہیں ہے, یا سعود کر رہا ہے سواد سے, یا نزول کر رہا ہے. یہ پیغمبر نے فرمایا, کون ہے محمد مصطفیٰ معلم انسانیت. آئے اللہ نے ہمیں انسانی صورت میں پیدا کیا, یہ جملہ مفاد قرآن ہے. اگر کہوں روح قرآن ہے تو مبالغہ نہیں ہے. ایک جملہ سارے گزشتہ عرض کیا, بہت اہم جملہ ہے اور اساس ہے, کہ اللہ نے ہمیں انسان پیدا نہیں کیا بلکہ ہمیں انسان بننے کے لیے پیدا کیا, اور اللہ نے ذات محمد مصطفیٰ کی زندگی میں ہمارے لیے اسوہ قرار دیا, یعنی آقا کو ہمیں انسان بنانے کے لیے بھیجا ہے. آقا کی زندگی ہماری اسوہ ہے. جو آقا کی زندگی کے اس اسوہ کو اختیار کرتا ہے کس درجے پہ پہنچتا ہے. ایسا نہیں کہ رسول نے بات کی اور پھر رسول اسلام اس بات کا مصداق پیش نہیں کر سکے کہ جو انسان عقل کو خواہشات پر غالب کرے یہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے. یعنی پیغمبر نے ایسی بات کی جس کا حقیقت میں وجود نہیں ہے, نہ ایسا نہیں ہے. یہ معلم بشریت جو انسانوں کی تربیت کے لیے اس کائنات میں تشریف لائے, کیسے کیسے انسانوں کو تراشا, ایک ایسی شخصیت کو جو شاگرد مصطفیٰ ہے, ایسا تراشا کہ جس کے تعارف میں خود محمد مصطفیٰ نے کیا فرمایا, کیا کہا, کہا کہ لوگ جنت کے مشتاق ہیں, بہشت کے مشتاق ہیں, لیکن سلمان جتنا بہشت کا شوق رکھتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ بہشت خود مشتاق ہے سلمان فارسی. یعنی کیسا کردار تراشا. یہاں پر ایک بہت بڑے عارف کا جملہ, انہوں نے کہا
खुद जनाबे सलमान इसको हम आगे चल के अर्ज करेंगे ताकि थोड़ा सा मुकदमा फराहम हो जाए। ये किरदार देखिए, सलमान इस बुलंदी पे पहुंचे हैं कि जन्नत खुद आशिक है सलमान की और सलमान खुद माशूक है जन्नत के। इंतजार करिए कब आएंगे सलमान। यही सलमान का जन्नत में जाना खुद जन्नत के लिए बाय से फख्र है। ये किरदार किसने तराशा? मोहम्मद मुस्तफा ने। और दूसरी तरफ अहले मुस्तफा में मस्जिद नबवी के करीब रहने वाला एक शख्स पैगंबर इकरामी इस्लाम जब बता रहे आयत कुरान की तफसीर कर रहे हैं कि कयामत के दिन मुनाफिक जहन्नुम के दर के असल में सबसे नीचे मुनाफिक है, ये बदतरीन इंसान है। ये गुफ्तगू की अभी पैगंबर की बात चल रही है, यहां तक एक ऐसी आवाज सुनी कि सहाबा घबरा गए। सहाबा ने भी सुनी, पैगंबर ने भी सुनी, सहाबा घबराए, इधर उधर देखने लगे। पैगंबर ने पूछा, पता है ये आवाज कैसी? नहीं यार सुन, अजीब वाशनाक आवाज है, बहुत जोर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। ये एजाज था खल्की मरतबा के एजाज से सहाबा ने भी आवाज सुनी, किसी गिरने की आवाज, लेकिन नहीं पता कि क्या गिरा है, कहां गिरा है। फरमाया कि आज जहन्नुम के बालाई हिस्से से एक पत्थर जो आज से 70 साल पहले उखड़ा था, आज जाके जहन्नुम की तह में गिरा है। ये कहा तो बस इसके चंद लम्हों के बाद करीब किसी घर से रोने पीटने की आवाज आई, गिरिए की आवाज बंद हुई। और पैगंबर ने फरमाया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सहाबा ने पूछा क्या हुआ? कि जो बात मैंने कही वही हुआ, वो पत्थर जो जहन्नुम की मंडेर से उखड़ा था तह में गिरा है, अब जाके खुद देखोगे क्या हुआ। सहाबा उठे, 70 साल मुनाफिक की मौत हुई। 70 साल यानी जब पैदा हुआ। सलमान कौन है? ये एक रुख है, और ये मुनाफिक जिसका जिक्र पैगंबर ने किया। सलमान जिस दिन दुनिया में आए, इस दिन से इन्होंने जन्नत की तरफ सफर करना शुरू किया, और इख्तिताम जन्नत तक पहुंचो इस दर्जे के जन्नत खुद आशिक है सलमान की। और दूसरी तरफ जिस दिन ये मुनाफिक पैदा हुआ, ये जहन्नुम की तरफ गिरना शुरू हुआ। और जैसी 70 साल पूरे हुए उधर मौत हुई, उधर दूसरी तरफ जहन्नुम में जाके गिरा। बस मेरे ऐसे सो, हर इंसान की ये कैफियत है। अल्लाह ने हमें ये इख्तियार दिया कि चाहे तो मलाइका से अफजल हो जाए और सलमान की सफ में शामिल हो जाए, और चाहे तो फिर दूसरे मरहले में दाखिल हो जाए। लिहाजा मैं अर्ज करूं, अल्लाह ने हमें इंसानी सूरत में पैदा किया इसलिए ताकि हम इस दुनिया में अपनी सीरत को इस सूरत के मुताबिक बनाए, और इसलिए अल्लाह ने जात मुस्तफा को तमाम इंसानों के दरमियान भेजा। पैगंबर हमारे दरमियान आए ताकि हमें कामिल बनाए, एक मुकम्मल इंसान, इंसान कामिल। ये सवाल बाहर हल में बच्चों और जवानों से अर्ज करूं, ये आएगा। क्या सवाल? इंसान कामिल किसे कहते हैं? एक मुकम्मल इंसान कौन है? इंसान कामिल एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, एक मुतवासिन इंसान, जिसे आप कह सकते हैं कि हाँ ये मुकम्मल इंसान है, ये शख्सियत है, ये दीन को मतलूब है, खुदा को मतलूब है। कौन? जैसा कि जनाबे अकीला बनी हाशिम के कलाम से मुस्तफा है कि ये जहान राबितों का जहान है, और इंसानी राबिते चार तरह से हैं। इंस انسان کا پہلا رابطہ اللہ کے ساتھ، دوسرا رابطہ اپنے ساتھ، تیسرا رابطہ انسانوں کے ساتھ، چوتھا رابطہ عالم طبیعت کے ساتھ، نیچر کے ساتھ۔ عقیلہ بنی ہاشم ثانی زہرہ نے یہ تقسیم کی اور پھر فرمایا انسان کامل وہ ہے کہ جس کا ان چاروں کے ساتھ رابطہ حد کمال نہ ہو۔ سب سے پہلے خدا، خدا کے ساتھ ہمارا رابطہ کیسا ہے، کیسا ہونا چاہیے۔ اگر آپ مائل ہیں کہ پیغمبر اکرم اسلام کی سیرت کی روشنی میں عرض کیا جائے تو میں چند ایک باتیں عرض کرتا ہوں، یہ یادداشت کی تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے اور ہمارا نصاب ایک طرح سے مکمل ہو جائے۔ صلوات پڑھیں تو میں عرض کروں سب سے پہلے ہمارا رابطہ اللہ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ ایک صحرائی مرد پیغمبر کے پاس آیا اور آ کے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کہا کہ مجھے اس کائنات کے عجائبات سے متعلق بتائیں، ایسی باتیں ایک کے وہ گوشے جو آپ نے کسی اور کو نہیں بتائے، مجھے بتائیں، میں ان دوست ہوں، میں سننا چاہتا ہوں کہ ان کی وہ دقتیں، باریکیاں، وہ کائنات کے عجائبات اور کائنات کی حیرت انگیز باتیں۔ پیغمبر نے فرمایا آنے والے کیا تمہیں علم کی اساس سے متعلق پتا ہے کہ علم کی بنیاد کیا ہے؟ کہ یہ نہیں پتا ہے، آپ بتائیں۔ تعجب ہے جب تمہیں علم کی اساس کا ہی معلوم نہیں تو پھر تم علم سے متعلق حیرت انگیز انکشافات اور عجائبات سننا چاہتا ہے؟ درحالی کہ سب سے پہلے تمہیں علم کی اساس اور بنیاد کو سمجھنا چاہیے۔ کہ یا رسول اللہ پھر بتائیے کہ علم کی اساس کیا ہے؟ فرمایا علم کی اساس معرفت توحید پروردگار ہے، اور حق کے معرفت ادا کرتے ہوئے اللہ کی معرفت۔ یہ روایت تفصیلی ہے، یہاں سے کچھ پیچیدگیاں ہیں، ذات خدا کی صفات، یہ محفل شاید متحمل نہ ہو چونکہ بچے اور جوان بھی شامل ہیں اس میں، ہم یہاں سے گزر رہے ہیں۔ پہلی بات، علم کی اساس توحید پروردگار۔ دوسری بات، پیغمبر گرامی اسلام نے ذات خدا کے تعارف میں سب سے زیادہ جس چیز کو بیان کیا ہے وہ خود رحمت پروردگار ہے۔ یعنی میں مسلسل جب روایات میں تتبو کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا بیان کرنے کے لیے ذات خدا اور توحید خدا کے تعارف میں، ختمی مرتبت نے اپنی زندگی میں خدا کے تعارف میں جو زیادہ گفتگو کی ہے وہ حق تعالیٰ کی رحمت اور رحمانیت کو بیان کیا۔ یہ نقطہ بہت عجیب ہے، عجیب ہے یہ نقطہ۔ کسی عارف سے ایک ناصر نے یہ کہا، یہ آخر بہجت کے کلمات تھے، کہ ایک عارف کو ایک ناصر وائس نے کہا کہ تو جو عارف بنا ہوا ہے اللہ کی باتیں کرتا ہے، لوگوں کے درمیان ہم لوگ دور دور سے آتے ہیں، میں جتنا تمہارے بارے میں جانتا ہوں، جو کچھ میں تمہارے بارے میں جانتا ہوں اگر میں آنے والے کو بتا دوں تو یہ تم پر تمہارے ہاتھ چومنے کے بجائے تم پر پتھر برسائیں۔ اس عارف نے کہا ہے ایسے ہی، تم نے غلط نہیں کہا، ٹھیک ہے ایسے ہی، اگر یہ لوگ میری حقیقت جان لیں تو ایسا ہی کہ مجھ پر پتھر برسائے۔ لیکن سنو، اللہ کی رحمت سے متعلق جو میں جانتا ہوں، اگر وہ میں انہیں بتا دوں تو یہ خدا کو سجدہ کرنا ہی چھوڑ دے کہ وہ کریم ڈرنے کی ضرورت نہیں, وہ معاف کر دے گا. رحمت خدا ہر چیز پر حاوی, ہر وقت خدا سے مقدم ہے اللہ کی رحمت. پیغمبر نے, اسی لیے میں یہ پہلو عرض کروں, ایک صحابی نے چل رہے تھے کسی سفر میں جا رہے تھے اصحاب کے ساتھ پیغمبر, اور ایک صحابی آگے بڑھا, اس نے گھونسلہ دیکھا, ایک خوبصورت سا پرندے کا بچہ, یہ آگے بڑھا اور اس نے یہ بچہ اٹھا لیا کہ یہ لے جاؤں گا, اسے پالوں گا, گھر میں رکھوں گا, پرورش کروں گا. اس چھوٹے پرندے کے بچے کے ماں باپ پہنچے اور اس کے سر پر منڈانے لگے, یہاں تک کہ پھر وہ تیزی سے آتے اور اس کے ہاتھ پر حملہ کرتے تاکہ اپنے بچے کو اٹھا سکے, اور بے آخر ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے. پیغمبر کرامی اسلام کی زندگی میں جب آپ سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کریں گے, آپ کی سیرت میں 90% جو کلمات ہیں, احادیث ہیں, ان میں تفصیل پائی جاتی ہے. یہاں تک کہ اکثر فرامین میں پیغمبر پہلے مثال دیتے ہیں پھر بات کو سمجھاتے ہیں. یہاں تک کہ ایک مقام پر پیغمبر نے ایک بات سمجھانی تھی, لکڑی کے تین ٹکڑے لیے, ایک کو ایک جگہ گاڑا, دوسرے کو اس کے قریب گاڑا, تیسرے کو فاصلے پہ گاڑا. صحابہ حیران, پیغمبر کیا کہنا چاہتے ہیں, یہ روش کیوں اپنائی؟ دیکھیے اب لاہور, اگر آپ سے پوچھا جائے کہ لاہور میں سب کتنے سکول ہیں تو سینکڑوں میں, ہزاروں میں, ہر گلی میں, ہر محلے میں سکول, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں. لیکن جس اصل میں محمد مصطفیٰ مبعوث ہوئے, نہ سامنے بچے ہیں نہ جوان ہیں, زیادہ افراد بزرگ افراد کے, اور ایک شخص جس کی زندگی خاص ڈگر پہ چل چکی ہو 30, 50 سال, 60 سال, 70 سال, اسی میں اس کی داڑھی سفید ہوئی ہو, اب بالکل اس کو ایک نامانوس الگ دنیا میں لے کے جانا, اور جو باتیں پیغمبر سمجھانا چاہتے تھے وہ باتیں ان کے ذہن میں اتارنا, ایسے ہی ہے جیسے لاہور میں یہ جو آپ کے چنچی رکشے ہیں, یہ جو دوسرے رکشے ہیں جن کے پیچھے چاند گاڑی لکھتے ہیں, کسی اونٹ کو اٹھا کر اس رکشے میں آپ باندھیں وہ گھر لے کے جائیں, مشکل کام ہے. بہن کے لیے یہ باتیں کسی کے ذہن میں ڈالنا پیغمبر کے لیے مشکل کام تھا. جب قدم قدم پر پیغمبر نے مثالوں کا سارا لیا, اب اصحاب کھڑے ہیں کہ یار جی کیا کریں, دیکھیں بات کہہ لیتے شاید ذہنوں میں نہ جاتی, کہ یہ جو پہلی لکڑی کا ٹکڑا میں نے زمین میں گاڑا ہے یہ انسان ہے, اور یہ جو ساتھ ہے اس سے آگے یہ اس انسان کی موت ہے, اور یہ جو تھوڑا فاصلے پر ہے یہ اس انسان کی امید ہے. تو یہ انسان اس امید کے حصول میں سر پر دوڑتا ہے اور یہ بھول ہی جاتا ہے کہ اس کی موت اس سے بہت قریب کھڑی ہے, اس سے پہلے کہ امید تک پہنچے اپنی موت تک پہنچ جاتا ہے. اب یہ ایسی بات تھی کہ کوئی بھی نہ بولے, ختمی مطلب مثالوں سے سمجھاتے تھے, اور اگر کوئی آپ کے سامنے بات ہوتی تھی تو فوراً اس سے نتیجہ لیتے تھے, اور یہ روش سکھاتے تھے کہ دیکھو چیزوں کو دیکھ کے سادگی سے ان کے پاس نہ گزر جاؤ. اب جیسے ہی وہ پرندہ اس کے ماں باپ آئے اور آ کر اس صحابی کے ہاتھ سے ہو بچہ چھین لیا, کامیاب ہوئے چلے گئے, پیغمبر روکے کہ تم نے غور کیا کہ اس پرندے کے اس جو چوجا تھا اس کے ماں باپ کو اسے کتنی زیادہ محبت تھی, بہت محبت تھی, کتنے بے چین ادھر سے ادھر اڑ رہے ہیں, پھر آخر اتنی کوشش کی, اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور آ کر تمہارے ہاتھ سے چھین گئے, بہت محبت تھی. سب نے کہا یار تو بہت محبت تھی, عملی مظاہرہ ہم نے دیکھا. کہ سنو, پیغمبر کی آنکھیں نم ہوئیں, کہا تمہارے اللہ کو اس سے کہیں زیادہ تمہارے ساتھ محبت ہے. رحمت خدا کو سمجھایا. یہاں تک کہ ایک جنگ میں جب عورتوں کو اسیر کیا گیا, قیدی بنایا گیا, کنیزے بنا کے لایا گیا, ان تمام کنیزوں کے درمیان, قیدی خواتین کے درمیان ایک خاتون انتہائی بے چینی سے کبھی ادھر بھاگ رہی, کبھی ادھر بھاگ رہی, کچھ تلاش کر رہی ہے. یہاں تک کہ کچھ دیر تلاش کرنے کے بعد اسے اس کا بچہ ملا. بچے کو ڈھونڈ رہی تھی, جیسے ہی بچہ ملا ایک گوشے میں لے جا کر دیوار کی طرف منہ کیا اور اس بچے کو دودھ پلانا شروع کیا. جب دودھ پلا چکی تو دوبارہ اسی جگہ کھڑی ہو گئی جہاں خواتین کو کھڑا کیا گیا تھا اپنے مقام پر. پیغمبر نے یہ دیکھا تو کہا, میرے صحابہ کتنی محبت اس خاتون کو اپنے بچے سے, تم نے اس کی حالت دیکھی؟ کہاں دیکھی ہے؟ فرمایا تمہارے اللہ کو تمہارے ساتھ کہیں زیادہ محبت ہے جتنی اس ماں کو اپنے بچے کے ساتھ ہے. میرے عزیزوں, اس تعلق کو کبھی کمزور نہ ہونے دیجیے. سب سے گہرا تعلق تمام تعلقات میں سے ہمارا ہمارے رب کے ساتھ تعلق ہے. یہ محبت کا تعلق, یہ رحمت کا تعلق. پیغمبر نے اپنی زندگی میں سکھایا بار بار. ایک صحابی رسول اللہ کا کافی دن گزر گئے, تین چار دن ہوئے نہیں آیا مسجد. پوچھا ساتھیوں سے کہ خیر تو ہے, فلانا نہیں آ رہا مسجد؟ کہا میں نہیں پتا. کہ چلو گھر چلتے ہیں, پوچھتے ہیں کیا ہوا, کیوں نہیں آئے. جب پیغمبر باقی ساتھیوں کے ساتھ اس صحابی کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ اس پر فالج گرا ہوا ہے اور بیمار ہے, ہیل نہیں پا رہا. اس کیفیت میں رسول نے دیکھا تو کیا ہوا, کیسے ہی بیماری لائے ہو تمہیں؟ کہ یا رسول اللہ میں مسجد میں آپ سے آخرت کا عذاب سن کر آیا تھا کہ قیامت کے دن لوگوں پر یہ عذاب آئے گی. میں ڈر گیا, گھبرا گیا. میں نے گھر آ کے اپنا محاسبہ کیا, اپنی غلطیوں سے متعلق سوچا تو مجھے لگا کہ میں تو برباد ہو گیا, لٹ گیا. اس کے بعد میں نے دعا کی اپنے اللہ سے کہ پروردگار تو نے مجھے جو سزا دینی ہے اسی دنیا میں دے دے, اور جب میں مروں تو میرے ذمے کوئی گناہ نہ ہو, مجھ سے آخرت کا عذاب برداشت نہیں ہو پائے گا, اسی دنیا میں جو سزا دینی دے دے. کہ جیسے ہی میں نے یہ دعا کی اگلے چند دنوں کے بعد میرے اوپر یہ مصیبت آئی, مشکل آئی, میں فوج میں مبتلا ہوا. میں مرنے کے لیے کیا کہ کتنے احمق ہوں, کتنے بے وقوف ہوں. کریم کے دروازے پہ گئے اور خالی ہاتھ آ کے واپس. جب تم مانگنے گیا تھا تو کیا نعوذ باللہ خدا کو تم نے بخیل سمجھا ہے کہ خدا کو تو دے اختیار دے رہا ہے کہ دنیا اور آخرت میں سے ایک مانگ رہا ہے؟ میرے صحابی تجھے یوں دعا مانگنا چاہیے تھی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا, مجھے دنیا میں بھی کامیاب فرما, آخرت میں بھی کامیاب فرما. اس سبھی اس غریب سے کیا بعید. بس مزاج خدا کو, مزاج ربوبیت کو سمجھنا. ہم اپنی زندگیوں میں اکثر یہ چیز محسوس کرتے ہیں. ایک سلوات پڑھیے تاکہ میں اگلی بات آپ سے. ایک عرب بدو آیا کہ ہمارے جو تصورات ہیں خدا کے بارے میں بھی ہم بس وقت ویسے سوچنے لگ جاتے ہیں جیسے اپنے متعلق سوچتے ہیں. جو ہمارا مزاج ہے جب خدا کو پرکھتے ہیں تو پھر خدا کے بارے میں بھی وہ چیز سوچتے ہیں. ایک عرب بدو ہے پیغمبر کے پاس اور آ کر کہا, یا رسول اللہ ہاتھ اٹھائے, ہاتھ اٹھائیے. پیغمبر نے ہاتھ اٹھا دی. کہ دعا کرے. پیغمبر نے کہا کیا دعا کرے؟ کہ دعا مانگے کہ اللہ ہم دونوں کو ایسی رحمت عطا فرمائے جو کسی اور کو نہ دے. پیغمبر نے تو ہاتھ اٹھائے تھے, وہ نیچے کر دیا. کہ یا رسول اللہ دعا نہیں کیا آپ نے, تو کتنا بے وقوف ہے کہ تو نے اللہ کی لامحدود رحمت کو محدود کر دیا. تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں دیا کسی اور کو دے دیا تو پھر شاید ہمیں کم دے گا. نہ ایسا نہیں. اکثر مجالس کے بانیان افراد بھی اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. جب کوئی خطیب ذاکر عالم مجلس پڑھنے کے ممبر پہ جاتا ہے تو وہ اس کو کاغذ دیتے ہیں کہ یہ نام لے لیجیے گا. ایک دفعہ اسلام آباد میں میں نے اسی طرح سے ان کا بھی نام لیا. میں نے کہا جو حاضرین بیٹھے ہیں ان کے بھی, مومنین مومنات مرحوم سب شہداء اسلام, ان کے لیے بھی فاتحہ پڑھیں, ان کے لیے بھی. بعد میں باقی مجلس پریشان ہوا. قبلہ کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ نے فاتحہ پڑھوا دی، لیکن میں نے یہ سارا اہتمام اس لیے کیا تھا، یہ اخراجات، لنگر بنایا، کھانا بنایا، آپ کو بلایا تاکہ میرے مرحومین کو ثواب پہنچے، اور آپ نے میرے مرحومین کے ساتھ سب کو شامل کر لیا، نہ اس سے صحیح کو نہیں سمجھا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر تو اس نیکی میں، اس عمل خیر میں جتنا افراد کو زیادہ شامل کرے گا، اس کا اجر اور ثواب اتنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ خدا باتیں بہت آہستہ سے پہنچ رہی ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ایک پھر خدا سے متعلق، مثلاً کبھی کبھی بعض افراد کھڑے ہوتے ہیں کسی مجلس میں، محفل میں، تو خود بھی لرز رہے ہوتے ہیں، طاقت خرچ کرتے ہیں، پوری طاقت سے نعرہ لگواتے ہیں، اور پھر سامعین سے توقع کرتے ہیں کہ تم بھی اپنے کلیجے کی ساری طاقت خرچ کرو اور نعروں کا جواب دو۔ خطیب بیٹھتا ہے، عالم بیٹھتا ہے، ذاکر بیٹھتا ہے، وہ بھی کبھی کبھی گفتگو کے آغاز میں خود نعرے لگواتا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور عام طور پہ میں نے خود کئی دفعہ سنا ہے، حتی مرثیہ پڑھنے والے افراد، خالق کا نام بلند ہے، بلند آواز میں لیجیے، روح توحید کچھ اور ہے، پیغمبر کی سیرت الگ ہے۔ ایک جنگ کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں، صحابہ پیغمبر کے ساتھ ہیں، راستے میں صحابہ کو جوش آیا اسی طرح، اور ایک صحابی نے کہا کہ تکبیر کا نعرہ لگایا کہ لا الہ الا اللہ جواب دو، سب نے بلند آواز سے جواب دیا، تو پیغمبر پلٹے، آگے سواری چل رہی تھی، پلٹے، اشارہ کیا، کہا کہ یہ جس خدا کو سنانا چاہ رہے ہو، نہ تو وہ غائب ہے اور نہ وہ بہرا ہے، نہ غائب ہے نہ بہرا ہے، حاضر ہے، قریب ہے، اور سب سے زیادہ سننے والا۔ اگر تم آرام سے بھی کہو تو تمہاری آواز تمہارے مالک تک پہنچ جائے گی۔ پیغمبر نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جن چیزوں پر لوگوں کو متوجہ کیا، ان میں سے اہم بات خود سلیقہ ہے۔ پیغمبر نے کوشش کی کہ صحابہ میں دیکھیے، وہ عرب گواہ بدو جو بد تہذیبی کی انتہائی منزل پر تھے، رسول اسلام نے کس طرح سے انہیں مہذب بنایا، کیسے کیسے افراد اور شخصیتوں کو تراشا۔ ایک بات جو میں کہتا رہتا ہوں، وہ کہہ کے پھر میں دوسری بات آگے بڑھوں۔ پیغمبر اس درجہ، ایک صحابی مدینے میں انتقال ہوا، پیغمبر نے جنازہ پڑھا، صحابہ اکرام نے جنازے میں شرکت کی، قبر میں اتارا، دفن کر دیا۔ دفن ہونے کے بعد پیغمبر رک گئے صحابی کی قبر پر، باقی صحابہ تھوڑا فاصلے پہ بیٹھ گئے، شاید پیغمبر کی دعا کرنا چاہتے ہیں، اور دعا کرنے پھر ایک ساتھ چلیں گے واپس مدینہ۔ اب باقی پیغمبر کے ہزاروں صحابہ بیٹھے ہیں، اور ادھر اکیلے پیغمبر قبر پر، کبھی ایک کونے میں چلے جاتے ہیں اور مٹی کو ایسے ہاتھ سے مسطح کرتے ہیں، برابر کرتے ہیں، پھر دوسرے کونے میں چلے جاتے ہیں، پھر اوپر سے ایسے ہاتھ سے برابر کرتے ہیں، پھر تیسرے کونے میں، کبھی پائیں تھی، کبھی سر کی طرف۔ اب تنگ پڑے تھا، اتنا وقت گزر گیا تھا، تو صحابہ نے ایک کو بھیجا اپنے درمیان میں سے کہ جاؤ رسول خدا سے کہو کہ مرنے والا مر گیا، کیا فرق پڑتا کہ اس کی قبر پر اتنی محنت کی جائے، اسے برابر کیا جائے، مسدہ کیا جائے، مٹی کو یا ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، چلے دیکھو یہ گھر چل دیں۔ کیا فرمایا حضرت نے؟ کہا میرے صحابی سنو، میرا اللہ یہ چاہتا ہے کہ اگر مٹی کے اوپر ہاتھ رکھو تو وہ بھی سلیقے کے ساتھ ہاتھ رکھو، اللہ میں با سلیقہ دیکھنا چاہتا ہے، مرتب، مہذب، منفرد۔ صحابی نے دروازے پر دستک دی، رسول اس سے پہلے کہ دروازے پر جائیں اپنے صحابی سے ملنے کے لیے، دیکھا گھر میں آئینہ نہیں، آئینہ ٹوٹ چکا ہے، اور جلدی سے حضرت نے ایک ذات میں پانی ڈالا، انتظار کیا کہ پانی ٹھہر جائے، جب پانی ٹھہر گیا، اب کنگھی لے کر پانی میں لے گئے۔ آپ کی بیوی نے کہا، انبیاء کے سردار ہیں، اللہ کے نبی ہیں، عظیم الشان شخصیت ہیں، باعث تخلیق کی ہستی ہیں، क्या फर्क पड़ता है उलझे हुए बालों के साथ इसी कैफियत में चले जाए?
करना आने वाला जो मेरा मेहमान बन के आया है, जो मुझसे मिलना चाहता है, मुझे देखना चाहता है, उसका हक यह है कि वो मुझे अच्छी शक्ल में देखे, अच्छे कयाफे में देखे, अच्छी हैयत में देखे। इस्लाम ने दाढ़ी की अहमियत बयान की है, दाढ़ी रखो ताकीद है इस्लाम की, लेकिन इससे ये मतलब नहीं कि इंसान फुदूल से इन चीजों से उनको निकाल दे। एक सहाबी आया, दाढ़ी बढ़ाई हुई, अच्छी खासी दाढ़ी लंबी कर ली, पैगंबर की निगाह पड़ी, कहा कि मेरे सहाबी, अल्लाह ने ये दाढ़ी तुम्हें जीनत के लिए रखी थी और तू अपनी शक्ल को इसी दाढ़ी के जरिए से बिगाड़ के लिया है। दाढ़ी मर्द का हुस्न है, जमाल है, जीनत है, अल्लाह ने तुम्हें दाढ़ी दी और तू इसी दाढ़ी से अपना हुलिया बिगाड़ के लेके आ गया, एक वाशी मालूम हो रहे। कर क्या करो? कर कम से कम से आधा कर दो, आधा करो, ये जितनी लंबी है इतना करो आधा। ये गया जाके कैंची वगैरह चलाई, दाढ़ी कम हो गई, थोड़ी सी रह गई थी। अब देखा ऐसा नहीं कि सिर्फ तनकीद करे ना, तनकीद थी, तारीफ थी। अब जो देखा कि एक अच्छी शक्ल सूरत लेके आया, तो अब बाकी सहाबा का हाँ कसम फ़अलू, तुम भी इसी तरह रहकर मुहज़्ज़ब और मुनसजम। एक चीज उसके सामने हमें सिखाई, लेकिन वक्त तेजी से गुजर रहा है और अंदाजा नहीं हो इख्तितामी मरहले में दाखिल हो। एक चीज जो रसूल इस्लाम ने हमें सिखाई है वो मुस्बत अंदेशी है, मुस्बत अंदेशी। ये चीज हमारे मुआशरे से आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो गई, बदतीन होते जा रहे हैं। अच्छा गुमान, हुस्ने ज़न, हुस्ने नजर, नेक गुमान और अच्छा सोचना हमारे मुआशरे में खत्म होता जा रहा है, और ज्यादा बदगुमानी। अगर किसी फर्द को किसी खास जगह देखा फौरन से बचाए, कोई मुस्बत माना निकालने के मनफी माना लेगा। रसूल इस्लाम की तरफ से अमल क्या है? मसलन आपका एक दोस्त, एक दिन उसकी दाढ़ी सफेद है, दूसरे दिन वो एक सुर्ख कलर करके आ जाए, आप खुद सोचे आप क्या कहेंगे उसमें? आपके मुआशरे में कलिमात राइज है, क्या बोलते हैं तुम? और तीसरे दिन कोई काला रंग करके आ जाए गाड़ी, फिर क्या कहेंगे? मैंने सुने में आपकी जुबान से ये बातें सुन ली। रसूल इस्लाम के सामने एक सफेद रीश सहाबी आया बैठा, क्या अंदाज होता था? देखा तो माशाल्लाह नूर, सफेद दाढ़ी, खूबसूरत चेहरा, सजा नूर, गुफ्तगू भी चला गया। कुछ दिन के बाद वही सहाबी आया तो मेहंदी लगाई हुई दाढ़ी पर, सजा के खुद को, भाई मैं ज्यादा खूबसूरत लगूंगा, मेहंदी लगा के आया अब पैगंबर के सामने। अब फिर देखे मुस्कुराए, ये नहीं कि क्या करके आ गए, क्या फरमाया? नूर व ईमान, माशाल्लाह नूर भी आ गया, ईमान भी आ गया। कुछ अरसे के बाद सहाबी भी ज्यादा शायद इसी कोशिश में रहता था कि मैं कैसे ज्यादा बेहतर लगूं, दाढ़ी को स्याह किया, रंग किया, काला रंग किया, खिजाब किया। अब आया रसूल के पास, जब आका ने देखा तो फिर मुस्कुराए, कहा नूर व इस्लाम व ईमान, नूर भी, इस्लाम भी, ईमान भी, सौजा की मोहब्बत भी और कुफर पर हैबत भी। तो ये उस जमाने में पैगंबर ताकीद करते थे कि दाढ़ियों को स्याह रखो, क्योंकि कम तादाद में थे और यहूदियों पर अपनी हैबत ताली करने के लिए उन्हें जवान जाहिर करो खुद को। इसी पांचवें मरले में फरमाया कि नूर, इस्लाम, ईमान, हुब्बे ज़ौजा और दुश्मन की हैबत, सारी चीजें एक साथ। सो अगर हम मुआशरे में एक ऐसी चीज देखें तो तनकीद, तनकीद मुआशरे की गिरावट में क्या किरदार अदा करती है? अगर आने वाले दिनों में वक्त रहा तो मैं अर्ज करूंगा, एक सलावत पढ़े, मैं अपनी बात को समेटूं।
अल्लाह
بہت ساری چیزیں لے کے لایا تھا، لیکن اب یہیں پر اختتام کرتے ہیں اور باقی پہلو جو لکھے تھے آپ کے لیے وہ کل عرض کریں گے. سب سے پہلا تعلق اللہ کا، اس پہ روکتے ہیں، اور اللہ کے تعلق میں سے بھی جو اللہ اور بندے کے تعلق کا مظہر ہے وہ نماز ہے. نماز میں اللہ اور بندے کے تعلق کی گہرائی کا اظہار ہوتا ہے کہ تعلق کتنا گہرا ہے، اس نماز کو یہ بندہ کیسے انجام دے رہا ہے، جیسے انجام دے رہا ہے یہ اس تعلق کا پتا دے رہا ہے، کس تعلق کی نوعیت کیا ہے، کتنی گہرائی ہے. ایک صحابی مسجد نبوی میں پیغمبر کے سامنے آیا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے نکلا تو اس نے کیا کیا، جیسے کوا زمین پر چونچ مارتا ہے جلدی جلدی اس نے سجدے کی، اس طرح سے نماز پڑھی، اے کاش نہ پڑھتا. اور اس حالت میں اگر یہ مر جائے تو ہرگز دین محمد پر نہیں مرے گا. خوب یہ بات، نماز خود ایک ایسا موضوع ہے جس پر الگ سے گفتگو ہونی چاہیے اور تفصیلی گفتگو ہونی چاہیے، لیکن میں نے یہ آج کی حد تک ایک جملہ عرض کیا. اور پیغمبر اکرام اسلام دین خدا کے معاملے میں ذرہ برابر لچک کے قائل نہیں تھے. توحید خدا اور دین کی تعلیمات، قبیلہ بن صغیف کا وفد پیغمبر کے پاس آیا اور فرمایا، ان کہا پیغمبر سے بات کی، کہا کہ یا رسول اللہ ہم راضی ہیں، پورا قبیلہ اسلام قبول کر رہے ہیں، لیکن ایک شرط ہے، اگر آپ نماز کو معاف کر دیں اور ہمارے ذمہ نماز نہ ہو تو ہم تیار ہیں کہ ہم اسلام قبول کر لیں. فرمایا نا، مجھے تمہارا اسلام نہیں چاہیے. دیکھیے یہ باتیں کب کی ہیں، جب مسلمان بڑی تعداد میں نہیں. آج کا لیڈر خواہ وہ مذہبی ہو یا سیاسی ہو، کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے افراد کو بڑھائے. اگر تاجر ہے تو چاہتا ہے کہ کسی طرح سے میرے خریدار بڑھیں، ہر ایک کی خواہش ہے. لیکن پیغمبر گرامی اسلام جب کہ آپ کی تحریک اوائل میں ہے، آغاز میں ہے، انہوں نے شرط رکھی، بے شک بعد میں، جیسے آج کل ایک منصوب ہے کہ کسی مولوی نے اس ایک جوان سے کہا کہ اگر تم مسلسل 40 دن نماز پڑھو تو میں تمہیں ایک بکرا دوں گا. تو وہ 40 دن اس نے نماز پڑھی، جب 40 دن نماز پڑھی تو آیا کہ وہ وعدہ پورا کیجیے مولوی صاحب. تو مولوی صاحب نے کہا کہ کیسا وعدہ، کہ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کو بکرا دوں گا یا دمبا دوں گا، آپ دے دیجیے، میں نے 40 دن نماز پڑھی. میں نے ایسا کچھ سوچا نہیں تھا، نہ میری نیت اور عادت، میں نے تمہیں اس لیے کہا تھا کہ جب تم 40 دن مسلسل نماز پڑھو گے تو عادت ہو جائے گی تمہیں، نماز کی عادی ہو جائے گی. تمہارے ساتھ اچھا کیا، تمہاری نماز سے مجھے کیا فائدہ. کہ مولوی میں تمہاری نیت جانتا تھا، مجھے پہلے سے ارادہ تھا، اندازہ تھا کہ تم میرے ساتھ کیا کرو گے. میرا دل کہہ رہا تھا کہ مولوی مجھے نہیں دے گا، اسی لیے میں نے کوئی ایک نماز بھی وضو کے ساتھ نہیں پڑھی، ساری ہو جائے وضو کے پڑھے. نہ اگر کسی کو بلانا ہے آپ اس نیت کے ساتھ، اس کوشش کے ساتھ کہ چلیں آ جائے، کچھ ابھی اختیار کر لے کچھ بعد میں، نہ، دین میں یہ گنجائش نہیں. جو انہیں شرط رکھی، کبھی کبھی ہمارے پاس خطبہ، چونکہ اب تشیع میں پاکستان میں جو دھڑے بندی ہیں، اختلافات ہیں، آپس میں الجھاؤ ہے، ایک طبقہ ہے جو اٹھ کر علی کو رب کہنا شروع ہو گیا، ایک طبقہ ہے جو نعرہ لگاتا ہے کہ رضائیں خدا کی تو لے لی، علی نے خدائی کے بلے میں رکھا ہی کیا ہے، ایک طبقہ جو توحید کی بات کرتا ہے. اب بعض یہ چاہتے ہیں کہ سب کو ملائیں، سب کو ساتھ لے کے چلیں تاکہ زیادہ کثرت نظر آئے، تو ایسی بات کر دیں گے تاکہ سب شامل ہو جائیں، اس کو بھی خوش کر دیں، اس کو بھی خوش کر دیں. اور کہیں مثلاً جی اب یہ خور کے علی کو رب نہیں کہیں گے، لیکن کہہ دیں گے کہ علمی اعتبار سے آپ علی کو رب کہہ سکتے ہیں. کیا مقصد ہے آپ کا، کیا ہم چند افراد کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں، یہ باتیں گھما کر آ کے، نہ یہ بات نہیں ہے. صاف شفاف واضح بات کرنا چاہیے، یہ رسول اسلام کی تعلیم ہے. نہ کسی کی خاطر کسی کو ساتھ ملانے کے لیے کسی چیز کو چھوڑیں
جیسے قبیلے لوگ شریف نے نماز سے متعلق کہا کہ اگر آپ نماز کو نکال دیں ہم پہ نماز معاف کر دیں تو ہم سب باقی دین کی ساری باتیں مانیں گے صرف نماز میں. ایک عالم پاکستان میں الحمدللہ ابھی بھی زندہ ہیں, زندہ رہیں گے, شہید عارف حسین حسین. اسی لاہور میں تمام دینی جماعتوں کا اجتماع تھا, قائدین جمع تھے, ایک ملاقات تھی, میٹنگ چل رہی تھی, جماعت اسلامی تھی, فضل الرحمان گرو, باقی جمعیت کے دوسرا جے یو آئی اور سب اکٹھے تھے. ایک مولوی صاحب جو کچھ عرصہ پہلے انتقال ہو گیا اسلام آباد میں قتل, یہ سارے کے سارے تھے, شاہ احمد نورانی, تمام دینی جماعتوں کی نمائندگی تھی. اس لہفے میں جب ظہر کی نماز کا وقت آیا, چونکہ شہید عارف میزبان تھے اور تمام دینی جماعتوں کے سربراہان مہمان تھے, آئے تھے, اب امامیہ آرگنائزیشن کے ایک فرد کھڑے ہوئے, آزان دی, اور جب آزان کہی تو آزان کے درمیان علی اور ولی اللہ نہیں پڑھا, آزان مکمل کی, گفتگو کر رہی تھی, اور جب ادھر اس نے آزان ختم کی تو شہید عارف حسین اور حسینی غصے سے چہرہ سرخ اٹھے, کہا کہ یہ آزان میں کیا تم بھول گئے تھے علی ولی اللہ ہے نا, کبھی بھولا نہیں, کبھی کیوں نہیں پڑھا, کہا میں نے ارادتاً نہیں پڑھا, کہا ارادتاً کیوں نہیں پڑھا, کہا اس لیے کہ یہ سب علماء اکٹھے ہیں اور ابھی نماز بھی مل کے پڑھی جائے گی, تو علی ولی اللہ ویسے بھی مستحب ہے, آزان میں واجب تو نہیں, تو اگر میں نے اس نیت سے چھوڑا کہ کسی کو برا نہ لگ جائے اتحاد کی خاطر, سب کے سامنے باقی دینی جماعتوں کے سربراہان سن رہے تھے, کیا کہا شہید متعارف شہید عارف حسین حسینی نے, کہا کہ سنو مجھے ہرگز ایسا اتحاد نہیں چاہیے جس اتحاد کی خاطر میں ایک مستحب پہ دینی کو قربان کر دوں. خود اٹھ کے کھڑے ہوئے, آزان کہی اور اسی طرح سے علی ولی اللہ کو آزان میں ادا کیا, کودنا. یہ اتحاد کا غلط تصور ہے, اتحاد کا مطلب انضمام نہیں ہے کہ آپ اپنی چیزیں چھوڑ دیں کسی کی خاطر تاکہ اب ملانا ہے تو کچھ ہم چھوڑ دیں کچھ وہ, نہیں یہ نہیں ہے اتحاد کا ہرگز یہ مفہوم نہیں ہے, اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو یہ غلطی. اتحاد یعنی اپنے اصولوں پر برقرار رہتے ہوئے دوسروں کے مقدسات کا احترام کیا جائے, بس ہرگز یہ نہیں کہ آپ اپنے اصولوں سے دستبردار ہو جائیں. یہ پیغمبر اکرم اسلام نے سکھایا, فرمایا مجھے ایسے مسلمان نہیں چاہیے, ایسے افراد نہیں چاہیے, ایسی کثرت نہیں چاہیے, کمیت معیار نہیں ہے اسلام میں, کیفیت معیار ہے. بس میرے عزیزو, یہاں تک کہ پیغمبر اکرم اسلام کی زندگی میں جو اقدار ہیں, ایک جنگ میں بہت سارے قافل مارے گئے, قتل ہوئے, اس سے آگے نہیں بڑھوں گا, آج یہیں رکتے ہیں, کل یہاں سے آگے جائیں گے. قافل قتل ہوئے, جب وہ قتل ہوئے تو مسلمان, چونکہ ابھی پورا اسلام ان کی روح میں شامل نہیں ہوا تھا, بہت سارے افراد تھے آپ جانتے ہیں, مزاجن کلمہ پڑھ لیا تھا, دین کی کچھ تعلیمات بھی ان کے سینے میں تھیں, لیکن کلی طور پر دین کی روح ان کے وجود میں ابھی تک داخل نہیں ہوئی تھی. انہوں نے کام کیا, جن کافر عورتوں کو قیدی بنایا اور کنیزے میں لیا, جان بوجھ کر یہ انہیں جو کافر قتل ہوئے تھے میدان جنگ میں جن کی لاشیں پڑی تھی ان کے درمیان سے گزارا. جب یہ عمل کیا پیغمبر کانپنے لگ گئے, وہ گریا کیا, کہا یہ تم نے کیا کیا, کیا کیا, کہا یا رسول اللہ کافر ہیں, ان کی بیویاں بھی کافر ہیں, عورتیں بھی کافر ہیں, تو اگر اس حال میں دیکھیں گے اپنے مردوں کو ان کے کٹے ہوئے سر, انہیں زیادہ تکلیف پہنچے گی, کافروں کو تکلیف دینی چاہیے, کرنا کبھی بھی کسی خاتون کو اس کے مرد کی میت اس طرح سے نہ لے کے جایا کرو، نہ لے کے جایا کرو۔ پیغمبر اکرم اسلام کی زندگی میں بہت روایات ہیں، یہاں تک کہ خود علی شیر نے بتا دے جو خود نفس رسول ہے، روح رسول ہے۔ جب عبد الرحمن ابن ملجم مرادی کو پہلے یہ بھاگ گیا تھا، حضرت پر حملہ کر کے بھاگ گیا، بھاگا کسی شخص کے گھر میں اس نے پناہ لی، لیکن پیچھے سے ادائی اور دیگر افراد علی کے صحابی مارے افراد پہنچے، پہنچ کے اسے گرفتار کیا، گرفتار کیا اور اس لیے کہ دوبارہ نہ بھاگ جائے رسیوں سے باندھا، رسیوں سے باندھ کر حضرت کے سامنے لائے مسجد۔ خود علی جب نے بتایا تکلیف میں زہر میں بجھی ہوئی تلوار جو سر پہ لگی ہے، سر شگافتہ ہے، چہرے کا رنگ سرد ہو چکا ہے، زہر کا اثر شروع ہو، علی تکلیف میں شدت درد، اس کے باوجود جب لایا گیا عبد الرحمن کو تو کہا بتاؤ کیا میں تمہارا اچھا امام نہیں تھا؟ کچھ کہا نہیں جا رہا ہے عبد الرحمن ابن ملجم سے، اس لیے کہ خوف کی وجہ سے اس کی ہونٹ خشک ہے اور دوسرے سے سانس نہیں لیا جا رہا تھا، رسیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ حضرت نے دیکھا تو کہا ایسا کہ شربت لے کے آؤ، روایت میں ہے کہ جو شربت حضرت کے سامنے لایا گیا تھا خود نہیں پیا، کہا اسے پلاؤ تاکہ بولنے کے قابل ہو جائے۔ جب اس نے شربت پیا کہا اب بتاؤ، لیکن اب بھی چونکہ رسیوں میں اتنا کسا ہوا تھا کہ بات نہیں ہو رہی تھی اس سے، حضرت نے فرمایا اس کی رسیوں کو کھول دو، رسیوں کو کھول دو، یہ تکلیف میں۔ وہ محمد مصطفیٰ جو کافر خواتین کے لیے برداشت نہ کریں کہ وہ اپنے مردوں کے کٹے ہوئے سر دیکھے، اور وہ علی کہ جو اپنے قاتل کو رسیوں میں جکڑا ہوا نہ دیکھ سکیں اور رسیوں کھلوا لیں، اسی محمد اور علی کی بیٹیوں کو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک رسیوں میں باندھ کے لے کے جایا گیا، رسیوں میں باندھ کے۔ کس حالت میں، کیا مسائل ہیں، کیا درد ہے میرے عزیزوں۔ جب جناب سیدہ زہرا کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، اس وقت مولا متقیان نے فرمایا بچوں سے باری باری آؤ، آ کر آخری مرتبہ اپنی ماں فاطمہ کے چہرے کی زیارت کر لو۔ حسن نے زیارت کی، حسین نے زیارت کی، اور آخر میں پانچ برس کی بچی ہے زینب بنت علی۔ جب فضا نے کہا کہ زینب علی کہہ رہے کہ آ کر آخری مرتبہ اپنی ماں کے چہرے کی زیارت کر لیجیے، تو کیا عجیب جملہ کا فضا بابا سے کہیے ابھی جب میں اپنی ماں فاطمہ کے میت پر آؤں گی تو میں بال کھول کے گریہ کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے اس کیفیت میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس ہوگی، آپ کہیں بابا سے اگر ممکن ہو تو پہلے وہ حجرے سے باہر تشریف لے جائیں تاکہ میں اپنی ماں کی زیارت کر سکوں۔ عزیزو، وہ بیوی جو پانچ برس کی عمر میں اپنے بابا کے سامنے آتے ہوئے شرم محسوس کر رہی ہے، یہ چیز قیامت تک تشیعوں کو روائے گی، وہی بیوی ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں مسلسل 9 گھنٹے کھڑی رہی ہے، یہی چیز جس نے سید سجاد کو خون کے آنسو روائے، جس نے امام زمانہ کو خون کے آنسو روائے۔ زیارت ناہیہ میں یہ امام زمانہ کا جملہ ہے، آقا فرماتے ہیں کہ میں صبح اور شام خون کے آنسو بہاتا ہوں۔ علامہ حلی کہتے ہیں میں نے عمل کیا، اور عمل کے نتیجے میں مجھے خواب میں امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوئی اور میں نے خواب میں امام سے سوال کیا، آقا جی آپ ہی کے جملے ہیں کہ میں صبح اور شام خون کے آنسو بہاتا ہوں؟ فرمایا ہندی کی میرے جملے کا، آقا اس لیے خون کے آنسو بہاتے ہیں کہ حسین شہید ہوئے؟ کہنا آج اگر میرے دادا حسین ہوتے وہ بھی خون کے آنسو بہاتے، کبھی اس لیے خون کے آنسو بہاتے کہ علی اکبر و عباس شہید ہوئے، علی اصغر شہید ہوئے؟ کہنا آج اگر وہ سب ہوتے سب کے سب خون کے آنسو بہا رہے ہوتے، کبھی بتائیے خون کے آنسو کیوں ہوتے؟ کبھی ہم آل محمد نے اس دن سے خون کے آنسو بہانا شروع کیے جس دن سے دادی زینب کی چادر اتر گئی۔ میرے عزیز کی معمولی بات نہیں ہے، سانی زہرا کا ننگے سر ابن زیاد اور یزید کے دربار میں جانا کتنا افسر امام حسین قاسم قید میں رہے؟ مسلسل 14 سال، بعض روایات میں 16 سال، 16 سال قید میں رہے۔ لیکن تاروخ زندان کہتا ہے، آپ کا بہت عجیب بات ہے، میں نے مسلسل 16 سال میں آپ کو گریہ کرتے سنا لیکن کبھی آپ نے اپنی مصیبت پر گریہ نہیں فرمایا۔ جب بھی گریا کیا یہی کہا ہائے دادی زینب، ہائے آقا زادی سکینہ، کا داروغا تمہیں السلام نہیں لیا، داروغا میرے ساتھ بہنیں نہیں ہیں، میرے ساتھ بیٹیاں نہیں ہیں، داروغا روتا اس لیے ہوں کہ جب علی کی بیٹیاں محمد کی نواسیاں شام شہر میں داخل ہوئی تو مغرب کی آزادی ہو رہی تھی اور اس کے بعد مسلسل علی کی بیٹیوں کو 3 دن شام شہر کے دروازے پر رونا ہوا، 15 آزانیں سوئی، 3 مرتبہ سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا، 3 مرتبہ سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا، اب بازاروں میں لے کے جایا گیا درباروں میں۔ کتنا مشکل تھا یزید کے دربار میں جانا، بس آخری جملہ عرض کروں، کتنا مشکل تھا سانی زہرا کے لیے، سانی زہرا کو جا رہا یزید کا دربار ہو جا، کیسے جائیں؟ جیسی دربار کے باہر پہنچا یہ قافلہ بی بی بیٹھی، بیٹھ کر سید سجاد سے لگ کے جا کر یزید کو میرا پیغام لیجیے، کسی پتنی دیکھ جتنی دیر ہم نے تمہارے دربار میں قیام کرنا ہے اتنی دیر کی ہمیں چادریں دے دو، ہم نے 22 دنوں میں اب تک دشمن سے چادر کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن چونکہ تمہارے دربار میں یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اہل کتاب ہیں، غیر مسلم ہیں، بس اتنی دیر کی ہمیں چادریں دے۔ علی کی بیٹی وعدہ کرتی، جیسے ہی ہم تمہارا دربار چھوڑیں گے یہ چادریں واپس کر دیں گے۔ لیکن یزید نے جواب کیا دیا کہ ایک لمحے کے لیے بھی چادر نہیں دی جائے گی۔ جیسے یہ جواب آیا علی کی بیٹی کے چہرے پر جلال آیا، کہ ام کلثوم، ام لیلہ، ام فروہ، ام ربیعہ، فیضہ، سکینہ، ایک بی بی کا نام لیا، کہ سب ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، میں نے یزید کے خلاف بدعا ہوگی، تم سب میری بدعا پر آمین کہنا۔ جیسی بیویوں نے ہاتھ اٹھائے، سانی زہرا نے ہاتھ اٹھائے، اس سے پہلے کہ بیوی کلا کھیلتے سید سجاد تڑپ گئے، آگے بڑھ گئے، کہ پھوپھی اماں میں آپ کو بدعا سے نہیں روکا، بدعا کرنا آپ کا حق ہے، لیکن بدعا کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سر اٹھا کر اپنے بھیا حسین کے چہرے کو دیکھیں۔ اب جو سانی زہرا نے اپنا چہرہ بلند کیا، حسین کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، گویا حسین فرما رہے تھے بہن زینب میری محنت ضائع ہو جائے گی، آواز دی حسین تیری محبت نے تیری بہن جی کا بھی عروج دے دیا۔